الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج کے موسٹ ماڈرن سائنٹیفک دور میں ہر انسان کوالٹی کانشیس بن گیا ہے. کپڑا خریدنا ہو تو کوالٹی چاہیے, جوتا خریدنا ہو تو کوالٹی چاہیے, گھر کی چیزیں خریدنی ہو تو کوالٹی چاہیے. اتنا کوالٹی کا رجحان بن گیا کہ یہ چیز کی قیمت زیادہ دینے کو تیار ہوتا ہے, کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتا. نتیجہ کیا نکلا کہ انڈسٹریز کے اندر مستقل ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا جس کو کہتے ہیں کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ. مالک اپنے مینیجر سے کہتا ہے کہ بھئی مجھے پروڈکٹ کی کوالٹی چاہیے, کسٹمر کوالٹی مانگتا ہے, ورنہ میری مارکیٹ ہاتھ سے نکل جائے گی. تو اگر ہم چند ٹکوں کے عوض کوئی چیز لیتے ہیں, کوالٹی مانگتے ہیں, تو پروردگار عالم جس نے اپنی جنتیں, اپنی رضا, اپنی لقاء ہمیں عطا کرنی ہے, وہ بھی ہمارے عملوں میں ہم سے کوالٹی مانگتے ہیں. فرمایا الذی خلق الموت والحیات, اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا, لیبلوکم, تاکہ تمہیں آزمائے, ایکم احسن عملا, تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. تو اعمال کی کوانٹٹی بھی مطلوب ہے اور اعمال کی کوالٹی بھی مطلوب ہے. اسی لیے مسجد کے سب لوگ ایک جیسی نماز پڑھتے ہیں, عبارت ایک جیسی, رکعتیں ایک جیسی, مگر کسی کی نماز کے اوپر سونے کا بھاؤ لگتا ہے, کسی پہ چاندی کا بھاؤ لگتا ہے, کسی پہ تانبے کا بھاؤ لگتا ہے, کسی کے لوہے کا بھاؤ لگتا ہے, اور کسی کو مٹی کے بھاؤ بھی قبول نہیں فرماتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض نماز پڑھنے والے ہیں کہ ان کی نماز ان کے منہ پہ واپس مار دی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت بھی اعمال میں کوالٹی چاہتے ہیں کہ میرے بندو بہترین عمل کرو. چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ چند چیزوں میں چند چیزوں کی کوالٹی وابستہ ہے. اگر ہم ان کا خیال رکھیں تو ان اعمال کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ نے لکڑی کا فرنیچر اگر بنتا دیکھا ہو تو جب یہ بن جاتا ہے پالش ہونے سے پہلے دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہوتا. آپ جا کے دیکھیں, آپ کہیں گے یہ ہے فرنیچر, عجیب سی لکڑی اور ذرا اٹریکشن نہیں ہوتی. پھر اسی کے اوپر جب وہ وارنش چڑھا دیتا ہے اور एक ग्लॉसी लेयर चढ़ा देता है तो वो फर्नीचर ऐसे चमकता है कि इंसान मुंह मांगी प्राइस देने पे तैयार हो जाता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला भी चाहते हैं कि ऐ मेरे बंदे, तुम जो अमल करो उस अमल को मुजय्यन करो, इखलास के साथ, खुशू के साथ, खुजू के साथ, रुजू इल्लाह के साथ, तवज्जो इल्लाह के साथ, तकवा के साथ, फिर तुम्हारे अच्छे अमलों को मैं कबूल करूंगा। तो सैयदना सिद्दीक अकबर लानों ने फरमाया कि चंद चीजों की जीनत चंद चीजों के साथ वाबस्ता है। पहली बात फरमाई कि नेमत की जीनत शुक्र अदा करने में वाबस्ता है। इंसान जितना शुक्र अदा करे उतना नेमत को जीनत मिल गई। और वाकई बात ऐसी है कि आज तबअन हम शुक्र अदा करने में कोताही करते हैं। हैरत की बात तो यह है कि कोई बंदा कोक और पेप्सी की बोतल पेश कर दे तो उसे थैंक यू कह देते हैं, और जिस परवरदिगार ने दस्तरखान पर बिठाया, भूख की नेमत से नवाजा, खाने की नेमत से नवाजा, हम पेट तो भर लेते हैं, उस परवरदिगार के लिए दुआ पढ़नी हमें याद नहीं होती, गोया हम परवरदिगार का शुक्र अदा नहीं कर पाते, न पहले की दुआ न बाद की दुआ। गौर करें अपने दिलों में, हम में से कितने लोग हैं जो पाबंदी से दुआ पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, याद ही नहीं होती। तो बंदे को तो एक बोतल पेश करने पे थैंक यू कह दिया, जिसने सेहत दी, जिसने भूख जैसी नेमत दी, जिसने खाने दिए, मशरूबात दिए, पेट भर के उठ जाते हैं, न पहली दुआ न बाद की दुआ, तो हमने तो फिर अपने रब का शुक्र अदा न किया। तो नेमत का नेमत की जीनत शुक्र के अदा करने में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वकलीलुम मिन इबादी अश्शुकूर, मेरे बंदों में से थोड़े मेरे शुक्र अदा करने वाले। आदतन इंसान शुक्र अदा करने में कोताही करता है। आप गौर करें कि अगर एक आदमी नौजवान इंटरव्यू के लिए गया, जॉब इंटरव्यू था, और जॉब मिल गई तो उससे पूछें भाई सुनाओ क्या हुआ, ओ जी उसने ये क्वेश्चन पूछा तो मैंने फिर उसका ये जवाब दिया, जब उसने मुझसे ये पूछा तो इसके जवाब में मैंने ये कह दिया, फिर वो इस टॉपिक पे आया तो मैंने उसको यूं मुतमिन किया। अब हर जगह पर आप देखेंगे मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, जॉब मिल जो गई। यही बंदा अगर उस इंटरव्यू में फेल हो के आया, आप पूछें भाई क्या बना, कहेगा अल्लाह की मर्जी। भाई जब जॉब मिली थी तब अल्लाह की मर्जी नहीं थी, तब भी तो अल्लाह की मर्जी थी। तो जब क्रेडिट का वक्त आता है तो फितरत है इंसान की कि ये खुद लेने के लिए तैयार होता है। तो हमें तो चाहिए था उस वक्त भी हम कहते कि ये अल्लाह के ऊपर, अल्लाह ने मेरे ऊपर करम कर दिया, उसने मुझे रोजगार अता फरमा दिया। चुनाचे एक ऐसे शख्स को मैं जानता हूं जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना खुला रिज्क दिया कि अगर वो 40 फैमिलीज को सपोर्ट करना चाहे तो अपनी फैमिली के अलावा इतनों को सपोर्ट कर सकता है, इतना रिज्क उसको अल्लाह ने दिया। ऐसी मुलाकात हुई तो मैंने पूछ लिया सुनाए काम कैसा है, कहते बस गुजारा है। सुन के हैरत हुई, मैं उस शख्स का चेहरा देखता रहा कि या अल्लाह ये मिलियनर या बिलियनर इंसान, जब पूछा गया कि काम कैसा है तो इसको तो चाहिए था यूं कहता कि अल्लाह ने मुझे मेरी औकात से बहुत बढ़ के अता किया है, मैं तो सारी जिंदगी सजदे में, मैं तो सारी जिंदगी सजदे में सर डाल के पड़ा रहूं तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। मगर क्या हुआ कि वो कहता है जी बस गुजारा है, یعنی عام آدمی بات سنتا ہے تو دل چاہتا ہے منہ پہ تھپڑ لگا دے، تو جب اس کے الفاظ اللہ تعالی سنتے ہوں گے تو کیا کہتے ہوں گے، اس بندے کو اتنا میں نے دیا اور جواب دیتے ہوئے کہتا ہے بس گزارا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم نعمت کا شکر ادا کرنے کے عادی نہیں ہیں، عادت نکلتی جا رہی ہے. کیسے نعمت کا شکر ادا کریں؟ علماء نے طریقہ لکھا کہ نعمت کے ملنے پہ الحمدللہ کہیں. جس نے الحمدللہ کہہ دیا گویا اس نے نعمت کا ایک درجے میں شکر ادا کر دیا. تو بھئی گھر پہ نظر پڑے الحمدللہ، بیوی بچوں پہ نظر پڑے الحمدللہ، دفتر پہ نظر پڑے، دکان پہ نظر پڑے اپنی الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کتنا فضل فرمایا. جب بھی کوئی کام اپنی مرضی کے مطابق ہو جائے یہ اصول سمجھ لیں کہ اس وقت الحمدللہ کہنا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ فجر کی نماز میں وقت پہ اٹھ گئے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سلا دیتے تو کیا ہوتا، جماعت میں سو جاتی. اللہ تعالیٰ نے جگا دیا تو شکر ادا کرنا چاہیے نا. بچے وقت پہ تیار ہو کے اپنے سکولوں میں چلے گئے الحمدللہ، بیوی میں وقت پہ کھانا بنا دیا الحمدللہ، ہم اپنے وقت پہ دفتر پہنچ گئے الحمدللہ. پورا دن کوئی پریشان کن خبر ہم نے نہ سنی الحمدللہ. تو جب بھی ہر کام انسان کی منشا اور مرضی کے مطابق ہوتا چلا جائے تو وہ سمجھے کہ میرے اوپر اللہ کی نعمتیں برس رہی ہیں، تو الحمدللہ الحمدللہ کہتا رہے. اور دوسری بات کہ جب اللہ نعمتیں عطا کرے تو بندے کو چاہیے کہ اپنے محسن کی نافرمانی سے بچے. الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. ہم نے تو دیکھا کہ جانور بھی لحاظ رکھتے ہیں، شیروں کو دیکھا سرکس میں کہ جو ان کو کھانا دیتے ہیں وہ ان کے منہ میں ہاتھ بھی ڈال دیں تو ان کو کچھ نہیں کہتے، حالانکہ درندے ہیں. تو اگر درندے بھی اپنے محسن کا خیال رکھتے ہیں تو ہم بندے ہو کے اپنے محسن کا خیال کیوں نہیں رکھ سکتے؟ تو ہم بھی اس کے حکم کی فرما برداری کریں. اکثر لوگوں کو دیکھا کہ نعمتوں کی قدر اس وقت آتی ہے جب نعمت چھن جاتی ہے، نعمتوں کی قدر اس وقت آتی ہے جب نعمت. چنانچہ زندگی میں میاں بیوی ایک دوسرے سے الجھتے رہیں گے، روز ایک دوسرے کے ساتھ آرگومنٹس ہوں گے، اور بیوی سے پوچھو تو خاوند کی اتنی برائیاں، اور خاوند سے پوچھو تو بیوی کی اتنی برائیاں. ان میں سے کوئی فوت ہو جائے اب دوسرا بیٹھا رو رہا ہوگا، بھئی تم تو اس بیوی سے اتنے تنگ تھے، روتے تھے، کہتے تھے کہ مجھے تو ناک میں دم کر دیا، اب فوت ہو گئی تو جان چھوٹی. نہیں، میرے بچوں کی ماں تھی، میرا گھر سنبھالا ہوا تھا، مجھے گھر کی فکر نہیں تھی، اب یاد آیا کہ اس کے کتنے احسانات تھے. اور یہی حال بیوی کا کہ خاوند فوت ہو جائے رو رہی ہے. بھئی کیوں رو رہی ہو، تم تو شکوے کرتے اس کے رکتے نہیں تھی. او جی نہیں، جو بھی تھا آخر میرے بچوں کا باپ تھا، مجھے عزت دی ہوئی تھی، میں تو عزت کی زندگی گزار رہی تھی، اب اچھائیاں یاد آ گئی. تو نعمتوں کی قدر بندے کو آتی ہے جب نعمت اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے. چنانچہ ایک انگریز شاعر نے ایک پوئم لکھی. ان کے اندر ایک عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے قبر کے اوپر لا کے بہت پھول رکھ دیتے ہیں منوں اور ٹنوں کے حساب سے. تو اس پر کسی نے پوئم لکھی تو اس کا ایک فکرہ ہے، اس نے کہا وائی ڈو وی ویٹ ٹل اے پرسن ڈائی، کہ ہم پھول پیش کرنے کے لیے بندے کے مرنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ اگر زندگی میں پیش کرتے اس کو بھی خوشی ہوتی، ہمیں بھی خوشی ہوتی. تو جب نعمت چلی جاتی ہے پھر احساس ہوتا ہے. چنانچہ کتنے دوستوں کو دیکھا، حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتی ہے. بھئی ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی جب نعمت ملی ہوئی تھی. اگر قدر کرتے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اور زیادہ بڑھا دیتے. چنانچہ نعمت کی زینت شکر کے ادا کرنے میں ہے. ابن عطا اسکندری رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں مَن لَمْ يَشْكُرِ النِّعْمَ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِزَوَالِهَا، کہ جس نے نعمت کا شکر ادا نہ کیا اس نے نعمت کو واپس جانے کے لیے پیش کر دیا. اللہ ٹیک اٹ بیک، آئی ڈونٹ نیڈ اٹ. شکر جو ادا نہیں کیا اس کا مطلب یہ کہ اللہ لے لیجئے، مجھے نہیں اس کی ضرورت. مَن لَمْ يَشْكُرِ النِّعْمَ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِزَوَالِهَا وَمَنْ شَكَرَهَا فَقَدْ قَيَّدَهَا بِعِقَالِهَا، اور جس نے نعمت کا شکر ادا کر دیا اس نے نعمت کو نکیل ڈال کے اپنے پاس قید کر لیا. جس نعمت کا شکر ادا آپ نے کر دیا وہ نعمت آپ کے پاس رہے گی، بلکہ وہ نعمت اور زیادہ ملے گی. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں اور زیادہ تمہیں عطا کریں گے. تو شکر ادا کرنے سے نعمت بڑھتی ہے، نعمت بندے کے پاس موجود رہتی ہے. اب سوچیں کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں وہ ہمارے پاس باقی رہیں؟ اگر جواب میں ہاں ہے دل میں تو اس کا مطلب ہے کہ شکر ادا کرنا چاہیے ان نعمتوں پر تاکہ اللہ تعالیٰ واپس نہ لے. شکر کے بزرگوں نے مفہوم بتایا ہے کہ قید الموجود وسید المفقود، کہ جو چیز نہیں ہوتی یہ شکر اس کو شکار کر لیتا ہے، اور جو موجود ہوتی ہے شکر اس کو قید کر لیتا ہے. تو شکر ادا کرنے سے انسان کو نعمتیں اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرماتے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ کہنا، اللہ کی تعریفیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ سارا کا سارا اللہ کا شکر ہے. اس لیے فرمایا رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضاه، کہ اللہ میں ایسے عمل کروں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. یہ نعمتوں کا شکر ہے. ایک بزرگ تھے، ان پر اللہ تعالی کی نعمتیں تھیں تو وہ بہت ڈرتے تھے اپنے دل میں کہ ایسا تو نہیں کہ میرے عملوں کا اجر دنیا میں ہی دے دیا جائے اور آخرت میں پہنچوں تو کہہ دیا جائے کہ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. تو جب نعمت ملتی وہ بڑا ڈرتے، جب نعمت ملتی بڑا گھبراتے، حتیٰ کہ دعا کرتے اللہ مجھے اور نہیں چاہیے دنیا میں، اور نہیں چاہیے. کئی مرتبہ دعا مانگی لیکن جتنا دعا مانگتے اتنا زیادہ ملتا، اتنا زیادہ ملتا. تو ایک مرتبہ یوں کہنے لگے اللہ جب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے اور نہیں چاہیے آپ مجھے کیوں نعمتوں سے نوازتے ہیں؟ تو دل میں الہام ہوا میرے بندے جب تک تو نعمت کا شکر ادا کرنے سے باز نہیں آئے گا ہم تمہیں اپنی نعمتوں کے نوازنے سے باز نہیں آئیں گے. تو نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہتا ہے ہم دیتے رہتے ہیں، تو رکے گا تو ہم رکیں گے نا. سبحان اللہ. تو یہ تو رسی ہمارے ہاتھ میں اللہ نے پکڑا دی، شکر ادا کرو، دیکھو نعمتیں کیسے بارش کی طرح تمہارے اوپر آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ دوسری بات فرمائی کہ بلا کی زینت صبر کرنے میں ہے۔ انسان کے اوپر مختلف حالات آتے ہیں، یہ زندگی خوشی اور غم سے مل کر بنی ہے، ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور مرنا ہے۔ رہ گئی بات رنج و راحت کی، یہ فقط وقت کا گزرنا ہے۔ تو رنج و راحت یہ چلتا ہے زندگی بھر، کبھی یہ حال ہے کبھی وہ حال ہے۔ تو انسان کے اوپر اگر غم کا حال آ جائے، بلا آ جائے، تو بے صبری نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ بے صبری کرنے سے وہ بلا ٹلتی تو ہے نہیں، جو ثواب ملنا ہوتا ہے بندہ اس ثواب سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو بلا کی زینت صبر کرنے میں ہے۔ صحابہ الانام ایک فقرہ اکثر آپس میں ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے، یہ بہت کامنلی یوزڈ سینٹنس تھا، فرماتے تھے استقبال المصائب بالتجمل، کہ اگر مصیبتیں آئیں تو اچھے انداز سے ان کا استقبال کرو، جیسے مہمان کا استقبال کرتے ہو نا۔ اللہ اگر ایسے حالات بھیجے تو ان حالات کا بھی خوشی سے استقبال کرو۔ استقبال المصائب بالتجمل ومواجهة النعم بالتذلل، اور اللہ تعالیٰ اگر نعمتوں سے نوازے تو عاجزی سے ان نعمتوں کا استقبال کرو۔ استقبال المصائب بالتجمل ومواجهة النعم بالتذلل، جب اللہ نعمتیں عطا کرے تو عاجزی اختیار کریں، اللہ بلا بھیجے تو اس کے اوپر اچھے انداز سے اس کا استقبال کریں۔ کیوں؟ کہ یہ مصیبتیں آتی ہیں بس اوقات ہمارے لیے فائدے مند بن کر۔ وہ کیسے؟ کہ انسان غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے اپنے پروردگار کو، اللہ کے در سے دور چلا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ میرے بندے مجھ سے دور جائیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی طرف پریشانیاں بھیجتے ہیں، مصیبتیں بھیجتے ہیں۔ جب پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو خدا یاد آتا ہے، پھر خدا کے گھر آتے ہیں۔ کاروبار میں اونچ نیچ ہو جائے، جو پانچ نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا وہ اب بیٹھا ہوا تہجد بھی پڑھ رہا ہے، وہ اب تسبیح بھی کر رہا ہے، اور جی کاروبار میں کچھ پرابلم ہو گیا۔ تو مصیبتوں اور پریشانیوں میں آ کے انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس اوقات پریشانیاں بھیجتے ہیں بندے کو اپنے در کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ پاک ہے وہ پروردگار، ذرا توجہ سے بات سنیے گا، پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے غافل بندوں کو پریشانیوں کی رسیوں میں جکڑ جکڑ کر اپنے در کی طرف واپس کھینچ رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں، خوشیاں سلاتی ہیں اور غم اگر یہ غم نہ ہوتے پتہ نہیں ہم کس حال میں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ حالات چھوٹے موٹے بھیجتے رہتے ہیں کہ بندے ذرا متوجہ رہیں، غفلت میں نہ جانے پائیں۔ اس لیے اللہ والوں کا یہ دستور ہے کہ غم کے حال میں وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں، نعمت کے حال میں ڈرتے گھبراتے ہیں۔ غم میں زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس لیے کسی نے عجیب بات کہی کہ سکھ دکھاں تو دیواں وار، दुखा आन मिलायम यार, मैं इन सुखों को दुखों पे कुर्बान कर दूं, इन दुखों ने मुझे मेरे यार से मिला दिया। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपने ये बलाएं मुसीबतें खुद मांगी हो। आप हैरान होंगे कि बलाएं मुसीबतें तो कोई नहीं मांगता। हो सकता है हमने मांगी हो। वो कैसे, मुतवज्जे हो जरा। हमने दुआ मांगी, अल्लाह क़यामत के दिन अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़े कौसर का जाम अता फरमा देना, और अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। मगर अमल तो ऐसे हैं नहीं। दुआ कबूल हो गई तो कैसे मिलेगा वो जाम? तो फिर अल्लाह ताला ऐसे बंदे की तरफ कुछ छोटी परेशानियां, कुछ मुसीबतें, कुछ हालात भेज देते हैं। अगर वो बंदा उन हालात पे सब्र करता है, उसको बहाना बनाकर अल्लाह उसको ये नेमत अता फरमा देते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चा जब अपने आप को गंदा कर लेता है तो माँ उसको फिर धोती है, नहलाती है। अब बच्चे की रोने की आवाजें आ रही हैं, तो आप पूछें बच्चा क्यों रो रहा है, इसकी मां किधर है? जी मां पास ही तो है, तो इसको चुप क्यों नहीं करवा रही? वो मां ही तो रुला रही है। तो वो कहेगा मां तो बच्चे को नहीं रुलाती। तो जवाब मिलेगा, जी बच्चा गंदा हो गया था, वो इसको धो के इसको मोहब्बत की वजह से गंदा नहीं देख सकती, वो इसको धो के साफ सुथरा करके सीने से लगाना चाहती है। اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو گناہوں کی نجاست میں لتھڑا نہیں دیکھ سکتے۔ جب بندے ایسے کر بیٹھتے ہیں، فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے تو ہم پھر مصیبتیں بھیج کے میرے بندوں تمہیں پاک صاف کر لیتے ہیں تاکہ ہماری رحمت سے تمہیں حصہ نصیب ہو سکے۔ نعمت کی زینت شکر کے ادا کرنے میں اور بلا کی زینت صبر کرنے میں ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ محسن کی زینت احسان کو نہ جتلانے میں ہے۔ اگر ہمیں کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا اللہ موقع عطا فرما دے تو ہمیں چاہیے کہ جتلائیں نہ۔ کیوں؟ نیکی کر دریا میں ڈال، اگر جتلا دیا تو وہ نیکی کا بدلہ مل گیا۔ فرمایا لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذا، تم اگر صدقات بھی دیتے ہو تو ان کو احسان چڑھا کے ضائع مت کرو۔ ہمارے مشائخ دائیں ہاتھ سے اس طرح نیکی کرتے تھے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کرتا تھا، اور آج ہمارا بالکل وہی حال ہے، ہم دائیں ہاتھ سے اس طرح گناہ کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتے۔ تو جس طرح ہم گناہوں کو چھپا لیتے ہیں، ہمارے مشائخ نیکیاں کر کے ان کو اس طرح چھپا لیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گرمی کے موسم میں سخت دھوپ کے اندر کھڑے ہیں، پسینہ آ رہا ہے، ایک واقف کار وہاں سے گزرا، اس نے کہا حضرت چل چلاتی دھوپ ہے، پسینہ آ رہا ہے اور آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، یہ دیوار کے سائے میں آ جاتے، چھاؤں میں آ جاتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں چھاؤں میں کھڑا نہیں ہوں گا۔ اس نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ صاحب خانہ نے مجھ سے قرضہ لیا ہوا تھا اور آج اس نے واپس کرنے کے لیے مجھے بلایا تھا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، دھوپ میں اس لیے کھڑا ہوں کہ اس قرضے کے بدلے اس کی دیوار کے سائے کا بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، یہ بھی نہ سود بن جائے۔ چنانچہ سلسالہین اگر کسی کا بھلا کرنا چاہتے تھے، خدمت کرنا چاہتے تھے، تو رات کو ان کے دروازے کھول کے जो सामान होता था उनके घर के अंदर डाल के और ऊपर पैगाम दे देते थे कि ये तुम्हारे लिए फलां है, और इसलिए ऐसा करते थे कि ये भी पता न चले कि हमारे साथ ये भला किस बंदे ने किया है। चुनाचे सईना सिद्दीक अकबर लानों का जमाना खिलाफत है, अजीब वाकया है। उमर लानो मिलने के लिए आए तो देखा कि वहां पर एक कागज पड़ा हुआ है, जो भी चमड़े की कोई चीज थी, और उस पर लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो सीनियर सिटीजन थे, ज्यादा बूढ़े थे या माजूर लोग थे, हैंडीकैप थे, और उनको खिदमत की जरूरत थी, और जिसने उनकी खिदमत जिम्मे ली उनका भी नाम आगे लिखा हुआ था, इसकी खिदमत इसने जिम्मे ले ली, इसकी इसने ले ली, इसकी इसने। एक जगह एक बुढ़िया का नाम लिखा हुआ था, आगे जगह खाली थी, तो उमर लानों ने उस बुढ़िया का नाम भी नोट कर लिया और उसका गली मकान एड्रेस भी नोट कर लिया और कहा कि भाई इसकी खिदमत मैं करूंगा। अब बुढ़ी औरत की क्या खिदमत करनी होती थी कि उसके घर में जाते थे, झाड़ू दे देते थे, बर्तन धो देते थे, बाहर से पानी भर के उसको घर में पहुंचा देते थे। इन कामों के होने से उस बुढ़िया को आसानी हो जाती थी, वो पर्दे में रह के जिंदगी गुजार। उमर लानों ने फजर की नमाज पढ़ी, बुढ़िया का दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन? अम्मा मैं खिदमत के लिए हाजिर हुआ हूं। उसने भाई खिदमत करने वाला तो कोई आया था, वो खिदमत करके चला गया। अच्छा ठीक है। अगले दिन फजर की बजाय तहज्जुद पढ़ के आए, दरवाजा खटखटाया, उसने पूछा कौन? अम्मा खिदमत करने के लिए आए। भाई खिदमत करने वाला तो आया था, करके चला गया। अम्मा वो कौन था? न मैंने कभी नाम पूछा, न उसने कभी नाम बताया। अम्मा उसका कद काठ कैसा था, शक्ल कैसी थी? भाई वो जब आता था तो दरवाजे से कहता है पर्दा कर लो, मैं कमरे में चली जाती हूं, वो सारे काम करके जाते हुए बता देता है जी पर्दा खत्म हो गया, दरवाजा बंद करके चला जाता है, आज तक मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। उमर लानो बड़े हैरान हुए, ये कौन जवां मर्द है, खिदमत भी करता है तो ऐसे कि पता भी नहीं चलने देता, और तहज्जुद के वक्त खिदमत हो चुकी, वो भी उमर बिन खत्ताब थे। अब अगले दिन ईशा की नमाज पढ़ के वो आए और बुढ़िया के घर के करीब किसी जगह ओट में बैठ गए कि मैं देखता हूं कौन आता है। फरमाते हैं कि जब रात गहरी हो गई, पिन ड्रॉप साइलेंस, हाथ भी बंदे को नहीं दिखाई देता था, इतना अंधेरा हो गया। उस वक्त मैंने देखा कि एक आदमी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस बुढ़िया के घर के दरवाजे के करीब पहुंच रहा है, तो मैं उठा और मैंने पूछा मन अंता तू कौन है? तो जवाब में अमीरुल मोमिनीन सईदना सिद्दीक अकबर लानो की आवाज आई, मैं अबू बकर हूं। मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन रात में इस अंधेरे में इस बुढ़िया की खिदमत करने के लिए आप? कहते हैं कि मैंने जब नोट किया तो उनके पांव में जूते नहीं थे, नंगे पांव थे, तो मैंने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन आपके पास जूते हैं नहीं या आप घर उतार के आए? तो अबू बकर सिद्दीक लानो ने जवाब दिया कि उमर रात का वक्त है, लोग सोए हुए हैं, मैंने अपने जूतों को घर उतार दिया कि मेरे चलने की आहट से, जूतों की आहट से किसी नींद वाले बंदे की नींद में खलल भी ना आए। एहसान करते थे इस तरह के दूसरे को पता नहीं चलने देते थे। बाद के बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग का वाक्या सुन लीजिए। अब्दुल इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह मशहूर मुहद्दिसीन में से हैं, اسماء الرجال کی کتب میں ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کے الفاظ بھی کہے گئے ہیں، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے. جب جاتے تھے تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کو اپنے مسلح پہ بٹھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ مشرق اور مغرب کے عالم ہمارے پاس آگئے. ایسی اللہ نے شان عطا کی تھی. ایک وقت میں 40,000 طلباء ان کے پاس بیٹھ کر حدیث مبارکہ پڑھا کرتے تھے. اتنے بڑے شیخ تھے. ان کا واقعہ ہے کہ جب وہ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے تو درمیان میں ایک چھوٹا شہر تھا، وہاں رات گزارتے تھے، اور وہاں پر ایک موٹل تھا جہاں یہ کمرہ کرائے پہ لے لیتے اور رات گزار کے چلے جاتے. اس سرائے میں ایک نوجوان تھا جو کام کرتا تھا، اس کے ساتھ کچھ تعلق ہو گیا، مناسبت ہو گئی. ایک مرتبہ آئے تو پتہ چلا کہ وہ نوجوان نہیں ہے. پوچھا بھی وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت اس کے اوپر تو ایک آفت آ گئی کہ اس نے کسی سے پیسے ادھار لیے تھے اور واپس کرنے کی ایک ڈیڈ لائن دی تھی اور وہ اپنی ڈیڈ لائن پہ واپس نہیں کر سکا، اور اس بندے نے پولیس کو انفارم کر دیا تو پولیس نے اس کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیا کہ پیسے ادا ہوں گے تو تمہیں ریلیز کریں گے. تو وہ بیچارہ تو جیل میں ہے. اب عبداللہ ابن مبارک رحمتہ اللہ یہ سن کے خاموش ہو گئے. جب صبح ہوئی تو سیدھا پولیس چیف کے پاس، اس کو جا کر ملے، بھئی ایک ایسا نوجوان آپ کی حوالات میں ہے. اس نے کہا ہے. وہ کیسے چھوٹ سکتا ہے؟ اس نے کہا سو سمپل کہ جن کے پیسے ادا ہونے ہیں وہ ادا ہو جائیں تو میں اس کو چھوڑ دوں گا. اس نے کہا کوئی اور ادا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا بھئی میری طرف سے کوئی ادا کر دے، حق والوں کو حق ملنا چاہیے، میں اس کو چھوڑ دوں گا. فرمانے لگے کہ اس کے پیسے میں ادا کرتا ہوں مگر ایک شرط کے ساتھ. اس نے کہا کون سی شرط؟ کہنے لگے کہ شرط یہ ہے کہ تم نے کسی پر میرا نام ظاہر نہیں کرنا. یہ احسان ہوتا ہے، پتہ بھی نہ چلنے دینا. چنانچہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ نے پیمنٹ کر دی اور چلے گئے اس شہر سے. بعد میں پولیس چیف نے اس نوجوان کو جب ریلیز کر دیا تو اس کو اتنا پتہ چلا بھئی کسی نے تمہارا قرض دے دیا ہے. کس نے دیا اس کا پتہ نہیں چلا. وہ نوجوان واپس آ گیا. اس کے بعد سال میں کئی مرتبہ آپ اسی جگہ گزرتے، قیام کرتے، وہ نوجوان آپ کو اپنا واقعہ سناتا، میں قید ہو گیا تھا، کسی نے قرضہ ادا کر دیا، پھر میں چھوٹا. حضرت خاموشی سے واقعہ سن لیتے تھے. پوری زندگی اس نوجوان کو یہ نہ بتایا کہ تمہارا قرضہ میں نے ادا کیا تھا. جب حضرت کی وفات ہوئی تو پھر پولیس چیف نے اس نوجوان کو ڈسکلوز کیا کہ تمہارا قرضہ عبداللہ ابن مبارک نے ادا کیا تھا. ہمارے اکابر احسان کر کے جتلاتے نہیں تھے، پتہ بھی نہیں چلنے دیتے تھے. اور فرمایا کہ نماز کی زینت خشوع اور خضوع میں ہے، کہ انسان نماز پڑھے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ، ظاہرہ بھی تحمل مزاجی سے پڑھے، رکوع اور سجود اچھے طریقے سے ادا کرے، اور باطنی طور بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے، ادھر ادھر توجہ نہ ہو، نماز کی طرف توجہ. آج ہماری نماز عجیب بن گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حالت یہ ہے کہ امام صاحب نے 4 رکعت کی نیت باندھی اور 2 رکعت کے بعد سلام پھر بیٹھے. تو مقتدیوں سے پوچھا بھئی مجھے غلطی لگ رہی ہے، 2 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں؟ پوری مسجد کے نمازی یقین سے کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ 2 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں. پوری مسجد میں سب تذبذب کا شکار تھے. اب امام صاحب حیران، بھئی دو پڑی ہیں یا چار، کوئی تو بتائے. تو ایک بڑے میاں کھڑے ہوئے، مولانا آپ نے دو ہی رکعت پڑی ہیں، پکی بات ہے. تو انہوں نے نماز لوٹائی، چار رکعت پڑھا دی. پھر نماز پڑھانے کے بعد وہ بڑے میاں کے پاس آئے، بڑا شکریہ ادا کیا، اللہ بھلا کرے سارے لوگ بس نماز سے غافل تھے اور آپ کی توجہ تو نماز کی طرف تھی، آپ کو یقین سے پتا کہ دو رکعت. تو بڑے میاں نے جواب دیا کہ مولانا چار بیٹے ہیں اور چار رکعت میں ہر رکعت میں بچے کا الگ میں حساب کرتا ہوں بزنس کا، تو آج دو کا حساب کیا تھا، آپ نے سلام پھیر دیا، اس کا مطلب ہے دو رکعت پڑی گئی. یہ آج کل ہماری نمازوں کا حال ہے، کھڑے مسجد میں ہوتے ہیں اور پہنچے ہوئے گلی کوچہ بازار میں ہوتے ہیں. مجھے تو ایسے لگتا ہے کئی مرتبہ کہ اے ہوائی جہاز پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو کچھ مسافروں کو نا نیند آ رہی ہوتی ہے، اونگ رہے ہوتے ہیں، اور جب جہاز لینڈ کرتا ہے نا تو وہ اسی حال میں اونگ رہے ہوتے ہیں. جیسے پہیے زمین پہ لگتے ہیں نا تو ان کی آنکھ کھلتی ہے، اوہ لینڈ کر گئے. بالکل اسی طرح لگتا ہے کہ ہم اللہ اکبر کے الفاظ سے فلائی کر جاتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کن خیالات کی دنیا میں اڑتے رہتے ہیں. اور جب امام کہتے ہیں نا السلام علیکم، او ہمارے پاؤں زمین پہ لگ جاتے ہیں، اب ہم واپس آ گئے. نماز تو وہ ہے جس میں اللہ کی طرف خشوع خضوع ہو بندے کی. اللہ اکبر کبیر، ہمارے اکابر نماز بنایا کرتے تھے. تو نماز کی زینت خشوع اور خضوع میں ہے. شیخ عبدالواحد رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہا حضرت جنت میں نماز نہیں ہوگی، تو رونے لگ گئے. کسی نے پوچھا کہ رو کیوں رہے ہیں، فرمانے لگے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا. اللہ اکبر کبیر. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے سامنے کچھ نوجوان بیٹھ کے جنت کی باتیں کرنے لگے، حور و قصور کی باتیں سنتے رہے سنتے رہے. جب وہ خوب باتیں کر چکے تو حضرت نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت کا مجھ پر فضل ہو گیا تو میں تو اتنا عرض کروں گا اللہ اپنے عرش کے نیچے مصلے کی جگہ عطا فرما دی. عرش کے نیچے مصلے کی جگہ عطا فرما. مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمانے لگے ہاں جب میں سجدہ کرتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے میں نے اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا، سر اٹھانے کو میرا دل نہیں چاہتا. کوئی تو سجدہ ہم بھی ایسا کر جائیں، کوئی ایسا خلوص کا سجدہ. نشان سجود تیری جبی پر ہوا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان رہے. تو اس نماز کو بنانے کی ضرورت ہے. اور ہم نے دیکھا کہ آج کل نوجوان نوافل چھوڑنے کے عادی بندے جا رہے ہیں، عادتاً نفل نماز چھوڑ دیتے ہیں یا سنت غیر موقع چھوڑ دیتے ہیں. عذر ہو اور بات ہے، وقت بھی ہے مسجد میں بھی ہیں، تو پھر کیوں چھوڑتے ہیں بھئی؟ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے کی فرض نماز کے اندر کوئی کمی ہوگی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ وہ اس کے بدلے نفل نمازوں کو قبول فرما لیں گے. تو اگر کمپنسیشن نفلوں سے ہو جائے گی تو مزے ہیں ہمارے. پتہ نہیں یہ نفل کس کس نماز کی کمپنسیشن ہو جائے گی. اس لیے نفل چھوڑا نہ کریں، پڑھ لیا کریں. نفل چھوڑا نہ کریں، پڑھ لیا کریں. ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ معلوم نہیں کس جگہ کا کیا ہوا میرا سجدہ میرے اللہ کو پسند آ جائے، میں نہیں جانتا، اس لیے میں اور چند سجدے کر لوں. تو نماز کی زینت خشوع اور خضوع میں ہے. اب یہاں پر ایک اور بھی بات اس موقع پہ کر دیتا ہوں. امام ربانی مجدد لسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں ایک عجیب بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر جنت میں چلا بھی گیا تو اس کو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، لیکن دیدار کی کیفیت مختلف ہوگی. بعض لوگ ہوں گے کہ جن کو تجلی ذاتی دائمی نصیب ہو، اللہ تعالیٰ اپنے چہرہ انور سے بالکل پردے ہٹا دیں گے صفات کے اور چہرے کا دیدار ہوگا. اور فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو دیدار تو ہوگا مگر اوپر پردے آ جائیں گے صفات کے، 70,000 پردے. اب پردوں میں سے دیدار ہونا اور چیز ہے، بغیر پردے کے دیدار ہونا. تو وہ فرماتے ہیں اپنے مکتوبات میں کہ اس کا معیار دنیا میں انسان کی نماز ہے. جو دنیا میں بغیر وساوس کے نماز پڑھتا ہوگا اس کو جنت میں بغیر پردوں کے دیدار نصیب ہوگا، جس کو جتنے وسوسے آتے ہوں گے اس کو جنت میں اتنا پردوں میں سے دیدار. اب یہ جتنے وساوس ہیں یہ پردے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار. تو بھائی زندگی میں محنت کر کے ان وساوس سے جان چھڑائیں. وساوس سے جان چھڑانا محنت چاہتا ہے، چھوٹا سا کام نہیں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. ایک طلباء کے لیے علمی نکتہ، جب کوئی آدمی کتاب لکھتا ہے تو کتاب کے آخر پہ وہ سب سے جو اہم بات ہوتی ہے نا، جو اہم نکتہ ہوتا ہے وہ اس کو لکھتا ہے، اہم پیغام دیتا ہے. کتاب اینڈ ہو رہی ہے نا، ختم ہو رہی ہے. لب لباب، جو ساری بات کا نچوڑ ہوتا ہے وہ کتاب کے آخری صفحے پہ آ کے لکھتا ہے کہ بھئی یہ مقصد تھا پورا. جب یہ بات ہم سمجھتے ہیں تو ذرا بتائیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں کتنی تعلیمات سے نوازا، تو ان تعلیمات کا لب لباب آخر پہ کیا نکلا؟ آخری صورت کیا کہہ رہی ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. یہ خناس کے وساوس یہ اتنے برے کہ اللہ نے نچوڑ نکالا قرآن کا اس جگہ پہ آکے. اس سے نجات پاؤ، اللہ کی پناہ مانگو، مگر اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. نماز بنانے میں ایک اصول یاد رکھیں کہ نماز بنتی ہے بار بار نماز کی مشق کی جائے اور نماز کے باہر اللہ کا ذکر کیا جائے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک آدمی اگر ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن شپ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے، کبھی تو وہ جاگنگ کر رہا ہوگا اور کبھی وہ جمپ کر رہا ہوگا اور کبھی وہ سپرنگ کھینچ رہا ہوگا اور کبھی لٹک رہا ہوگا اور کبھی ایک چمڑے کا تکیہ اس کو مکے مار رہا ہوگا. یہ سارے کام وہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ میں جتنی تیاری کروں گا جب میں رنگ کے اندر داخل ہوں گا تو اتنی بہتر پرفارمنس میں دکھا سکوں گا. اور اگر کوئی بندہ مقابلے کا فیصلہ تو کر لے اور اپنی محنت نہ کرے، کوئی کہے بھی صحیح بھئی تمہارا تو مقابلہ ہے، کہتا ہے جی رنگ میں جاؤں گا تو دیکھی جائے گی، تو یہ تو پھر پہلے منٹ میں ہی ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہو جائے گا. اس لیے کہ رنگ میں جانے کے بعد تھوڑا تیاری ہوتی ہے، وہ تو باہر تیاری ہوتی ہے. اگزیکٹ اسی طرح ہم نماز کے باہر تو ذکر پہ محنت نہیں کرتے کہ وساوس دور ہو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں بس اللہ اکبر کہہ کے رنگ میں اتر گئے تو بس جی ہم انشاءاللہ وساوس کے بغیر نماز پڑھ لیں گے. وہ پہلے منٹ میں ہی شیطان ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیتا ہے، ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا پڑھا کیا نہ پڑھا. اور کئی تو ایسا خود بتاتے ہیں کہ قیام میں کھڑے اتحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اتحیات میں بیٹھے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. کہاں توجہ جا رہی ہے پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ جو ذکر بتایا گیا، مسنون دعائیں بتائیں گئیں، اصل میں یہ نماز کی پریپریشن ہے. تو رنگ سے باہر محنت کریں، پھر جب اللہ اکبر کہہ کے رنگ میں اتریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مردود بھاگ جائے گا اور آپ سکون سے اللہ پاک کے سامنے تسلی کی چند رکعت ادا کر سکیں گے. تو نماز کی زینت خشوع اور خضوع میں ہے. اور پانچویں چیز فرمائی کہ خوف کی زینت گناہوں کے چھوڑنے میں ہے. اب ایک بندہ کہے جی میرے دل میں اللہ کا بڑا خوف ہے اور آنسو تو بہائے گناہ نہ چھوڑے، تو اس کا مطلب ہے کہ خوف نہیں ہے. جب خوف ہوتا ہے تو بندہ پھر دور ہٹتا ہے اس چیز سے. آپ دیکھیں سانپ دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہوتا ہے، کبھی ہاتھ لگایا آپ نے کہ جی کتنا بہترین ڈیزائن بنا ہوا ہے اور کتنی اس کی جو ہے نا ملائم سکن ہے، ذرا پکڑ کے تو دیکھو گے کتنا بھینا. ہم کیوں دور بھاگتے ہیں؟ ہمیں خوف ہوتا ہے، بجلی سے دور جاتے ہیں، سانپ سے دور بھاگتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں خوف ہوتا ہے کہ نقصان ہوگا. اسی طرح جب دل میں اللہ کا خوف آ جائے تو بندہ گناہوں سے دور بھاگتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس سے میرا نقصان ہو جائے. ایک اور نقطہ یاد رکھیں، ایک لفظ ہے حزن اور ایک ہے خوف. حزن کہتے ہیں اندر کے غم کو اور خوف کہتے ہیں باہر کے صدمے کو. تو حزن انسان کو کھانا پینا چھڑوا دیتا ہے. غم زدہ وہ بندہ کھانے کو دل ہی نہیں چاہتا، بیٹا فوت ہو جائے نہ ماں کھائے گی نہ باپ کھائے گا کھانا، وہ جی دل ہی نہیں چاہتا. کاروبار میں نقصان ہو جائے کھانے کو دل نہیں چاہتا. طالب علم فیل ہو جائے کھانے کو اس وقت دل نہیں چاہتا. بیوی کو خاوند ڈانٹ ڈپٹ کے چلا جائے کھانے کو دل نہیں چاہتا. تو مقصد یہ کہ حزن کی وجہ سے انسان کا کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے. مشائخ نے لکھا خوف خدا کی وجہ سے انسان کے گناہ چھوٹ جاتے ہیں. جس طرح حزن کی وجہ سے کھانا چھوٹ جاتا ہے، اس طرح خوف کی وجہ سے انسان سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں، خود بخود گناہوں سے وہ بچتا ہے. تو خوف کی زینت گناہوں کے چھوڑ دینے میں ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جس پر گناہوں کی مضرتیں زیادہ کھل جائیں. ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ بڑا عالم وہ کہ جس کو باتیں بڑی آتی ہوں. نہیں، امام غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جس پر گناہوں کے نقصانات زیادہ کھل جائیں. کیوں؟ پھر وہ گناہوں سے بچے گا. یہ بڑا عالم ہے، یہ بڑا عالم ہے کہ گناہوں کی مضرتیں اس پر زیادہ. نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، گناہوں کو چھوڑ دو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. تو گناہوں کو چھوڑنا یہ خوف کی زینت ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ طالب علم کی زینت عاجزی میں ہے. کوئی طالب علم ہو، سٹوڈنٹ ہو، تو اس کو عاجز بن کے رہنا چاہیے. اگر عاجزی نہیں ہوگی تو علم بھی حاصل نہیں ہوگا. حضرت علیہ نے فرماتے تھے لا يتعلم العلم مستحیم ولا مستقبرن، جو حیاء شرم کرتا بہت ہو یا بہت زیادہ تکبر کرتا ہو اس بندے کو علم حاصل نہیں ہو سکتا. تو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے. اس لیے حدیث پاک ہے، نبی اسلام نے فرمایا تواضعوا لمن تتعلمون منه، کہ تم جن سے علم حاصل کرتے ہو ان کے سامنے تواضع اختیار کرو، یعنی ان کے سامنے تم چھوٹا بن کے رہو، ان کے سامنے چھوٹا بن کے رہو، اس سے تمہیں علم حاصل ہوگا. علم اللہ کی صفت ہے اور اللہ تعالی بلند ہے، تو علم کے اندر بھی بلندی ہے. اب ایک نکتے کی بات طلباء کے لیے کہ علم کے سامنے فرشتے بھی سر نگوں، علم کے سامنے فرشتے بھی سر نگوں. حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے ہار گئے نا اور سجدہ کیا انہوں نے، تو کس وجہ سے سجدہ کیا؟ کہ آدم علیہ السلام کے پاس علم الاشیاء تھا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا، اس وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو. تو علم کے سامنے فرشتے بھی سر نگوں اور علم کے سامنے انبیاء بھی سر نگوں. بات عجیب لگے گی مگر ہے حقیقت. سورہ کہف کے اندر ہم پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام شاگرد بن کر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مجھے مما علما کا، جو آپ کو اللہ نے علم دیا اس میں سے آپ مجھے بھی سکھا دیجئے. تو علم کے سامنے فرشتے بھی سر نگوں، علم کے سامنے انبیاء بھی سر نگوں، اور علم کے سامنے دنیا کے بادشاہ بھی سر نگوں. چنانچہ کتنا مار ایسا ہوا کہ علماء کے انتظار میں وقت کے بادشاہ ایک ایک گھنٹہ انتظار میں رہتے تھے، درس حدیث ختم ہوتا تھا تب ان کے ساتھ مسافہ کیا کرتے تھے. تو علم کے سامنے وقت کے بادشاہ بھی سر نگوں. ساتویں چیز فرمائی کہ علم کی زینت حلم میں ہے. علم کی زینت حلم میں، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو علم حاصل کر عطا فرمائے تو اس کو چاہیے کہ وہ حلم بھی اپنے اندر پیدا کرے. اللہ تعالیٰ نے علم کو اور حلم کو ایک جگہ پر اکٹھا ذکر فرمایا وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ علیم بھی ہے حلیم بھی ہے. اور واقعی یہ بات بڑی عجیب ہے، ہم تو غلطی معاف کر دیتے ہیں نا کہ ہمیں غلطی کی پوری سچویشن کا پتہ نہیں ہوتا، تھوڑا سا پتہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو بندے کو اس وقت بھی جانتے ہیں جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے، جب گناہ کے لیے جا رہا ہوتا ہے، پھر اس وقت بھی دیکھتے ہیں جب گناہ کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بندہ آ کے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اس کے ساتھ حلم کا معاملہ فرما دیتا. تو علم کے ساتھ حلم کا اکٹھا ہو جانا یہ عجیب نعمت ہے. اور نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں، اللہ نے آپ کو علم کی بھی انتہا دی تھی اور حلم کی بھی انتہا دی تھی. چنانچہ اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کو منافقین کے نام بتا دیے تھے اور نبی علیہ السلام نے وہ نام حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیے تھے اور منع کر دیا تھا کہ نہ بتانا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا. اب ذرا غور کیجئے کہ جن کے بارے میں رب نے بتا دیا کہ یہ منافق ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، ان کے بعد انٹریکٹ کرتے تھے، ये कितनी बड़ी बात है हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हत्ता के जब रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह इब्ने उबई मरा तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता मुबारक उसको कफन के लिए अता फरमाया, इसमें इसको कफन दो। अल्लाह अकबर कबीरा। और उसकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आमादा, या अल्लाह अल्लाह अकबर। हालांकि पता था कि ये मुनाफिकीन के सरदार है, कितना बड़ा सर्फ होगा। तो इल्म के साथ हिल्म का होना ये अजीब बात है। हमारे अकाबिर जितने भी गुजरे उन सब के अंदर इल्म भी था और हिल्म भी था। चुनाचे मुख्तसर बात जरा करता हूं, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह चीफ जस्टिस बने काजियुल कजा, तो उनकी एक अजीब आदत थी कि जो मसला फौरी अजबर नहीं ना होता था और कोई उनसे पूछता तो वो कह देते ला अदरी ला अदरी, मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता। वो आजकल के आम बंदे की तरह नहीं होते थे कि जो चाहो मसला पूछो, सोच के जवाब दे देते हैं, पता भी नहीं कि ठीक दिया या नहीं दिया। वो चीफ जस्टिस थे और जब कोई मसले को ताजा उसको तकरार ना होती या उस जुज़ी के ऊपर कोई सामने फौरी बात ना होती तो कह देते थे ला अदरी मुझे नहीं पता। अब एक दिन एक नौजवान मसला पूछने के लिए आया, उसने कहा यह मसला क्या है, और मैं ला अदरी। उसको गुस्सा आ गया, वो कहने लगा कि तनख्वाह तो आधे खजाने के बराबर लेते हैं और मसला पूछते हैं तो कहते हैं ला अदरी। नौजवान कहने लगा कि तनख्वाह तो लेते हैं आधे खजाने के बराबर और जब मसला पूछते हैं तो कहते हैं ला अदरी। जब उसने ये कहा तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह मुस्कुराए और फरमाने लगे भाई ये तनख्वाह मुझे मिलती है मेरे इल्म की वजह से, अगर ये तनख्वाह मेरी जहालत की वजह से मिलती तो पूरे खजाने से भी ज्यादा मिला करती। वो बच्चे ने पांव पकड़ लिए, हजरत मुझे माफ कर दी। इल्म हो तो फिर हिल्म भी ऐसा। और आज आप देखें कि हम जो दीनदार कहलाते हैं हिल्म नहीं है आपस में। एक मस्जिद है उसके दो नमाजी हैं, इधर भी टोपी इधर भी टोपी, इधर भी दाढ़ी इधर भी दाढ़ी, उलझ रहे हैं आपस में, एक दूसरे की लेग पलंग हो रही होती है, अंदर अंदर एक सर्द जंग चल रही होती है। मोमिन का तो ये मामला नहीं होता। तो अल्लाह ताला अगर इल्म अता करे तो इल्म के साथ हिल्म भी अल्लाह से मांगना चाहिए। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितना हिल्म अता फरमाया था, एक हदीस मुबारक सुना के बात मुकम्मल करते हैं। उम्मीद है कि आप दिल के कानों से सुनेंगे। यहूद के एक बड़े आलिम थे, उनका नाम था जैद बिन साना। वो मुसलमान हुए और उनके मुसलमान होने का वाकया बड़ा अजीब है। उन्होंने अपना वाकया अब्दुल्लाह इब्ने सलाम लानो को सुनाया और अब्दुल्लाह इब्ने सलाम लानो ने इस वाकये को आगे रिवायत किया। ये यहूद के आलिम भी थे और बड़े अमीर भी थे। अल्लाह ने इनको इल्म भी दिया था, माल भी दिया था कसरत के साथ। चुनाचे वो कहते हैं जैद बिन सानद लानो लम यबक मिन अलामात नबुवत शैउन इल्ला वकद अरफ्तुहु फी वजह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीन नजरतु इलै इल्लस्नतैन, कि मैंने जब नबी अलैहिस्सलाम को पहली नजर देखा तो मुझे नबुवत की सारी अलामतें उनमें नजर आ गईं सिवाय दो अलामतों के, लम अखबरहुमा मिन्हु, वो दो अलामतें मुझे नजर ना आईं। कौन कौन सी अलामत थी लिखी हुई तौरात और इंजील में, कि यस्बिक हिल्महु गज़बहु, कि वो आखिरी पैगंबर जो होंगे उनका हिल्म उनके गजब के ऊपर गालिब होगा। एक तो ये निशानी थी اور دوسرا ولا یزیدہ شدت الجہل علیہ الا حلما، کہ ان کے ساتھ کوئی جتنا جہالت کا معاملہ کرے گا ان کا حلم اتنا بڑھتا چلا جائے گا. مجھے ساری علامتیں نظر آ گئیں سوائے ان دو علامتوں کے. فَكُنْتُ أَتَلَتَّفُ لَهُ لِأَنْ أُخَالِطَهُ، اب میں موقع کی تلاش میں تھا کہ مجھے کوئی اپورچونٹی ملے اور میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کروں اور ان کو غصہ دلا کے دیکھوں کہ ان کا حلم کتنا ہے اور ان کا غضب کتنا ہے. اب وہ موقع کی تلاش پہ پھر رہا ہے. کہتے ہیں قال فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم من الایام من الحجرات، نبی الاسلام ایک دن اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے. ومعہ علی ابن ابی طالب، اور علی ابن ابی طالب نانو ان کے ساتھ تھے. فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ كَالْبَدَوِيِّ، ایک بندہ اپنی سواری پر آیا جیسے بدو ہوتا ہے دیہاتی بندہ، وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر آیا. فقال، اور یہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّ قَرْيَةَ بَنِي فُلَانٍ قَدْ أَسْلَمُ، فلان بستی کے لوگ مسلمان ہوئے. وَقَدْ أَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ وَشِدَّةٌ، اور ان کو فاقہ تنگ دستی قحط سالی نے گھیر لیا. فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُرْسِلَ إِلَيْهِمْ بِشَيْءٍ تُعِينُهُمْ بِهِ فَعَلْتَ، اگر آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں جا رہا ہوں، آپ مجھے کچھ پیسے دیں، میں پہنچا دوں گا، ان کی مدد ہو جائے گی. فَلَمْ يَكُمْ مَعَهُ شَيْءٍ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی اس وقت نہیں تھا. فَدَنَوْتُ مِنْهُ، زید کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سیچویشن دیکھی نا تو میں نے کہا بڑا اچھا موقع بن رہا ہے. فَدَنَوْتُ مِنْهُ، میں ان کے قریب ہو گیا. فقال، اور میں نے کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان رأيت ان تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان الى اجل كذا وكذا، کہ اگر آپ مجھے فلان باغ کی کھجوریں اس ریٹ پر بیچنے کا سودا کرتے ہیں تو میں آپ کو ایڈوانس پیمنٹ ابھی دے دیتا ہوں. میں نے ان کے سامنے ایک رائے پیش کی، آپ کو تو پیسے کی ضرورت ہے نا، تو آپ میرے ساتھ ڈیل کر لیں کہ فلان باغ کی کھجوریں اس ریٹ پہ دیں گے تو میں آپ کو ایڈوانس ابھی پیمنٹ دے دیتا ہوں. فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا یا اخا یہود، اے یہود کے بھائی، نہیں میں نے ایسا نہیں کرنا. ولیکن ابی اوکا تمرم معلوما الى اجل قضا و قضا، یہ جو تو نے باغ کی شرط لگائی ہے نا کنڈیشن، اس کو ختم کر. ہاں میں اتنے ریٹ پر تمہیں اتنی کھجوریں فلام میں آد تک دے دوں گا، موٹی بات کرو. کہتے ہیں کہ میں تو انتظار میں تھا. فَقُلْتُ نَعَمْ، میں نے کہا بہت اچھا. فَبَایَعَنِي وَآتَيْتُهُ سَمَانِ نَدِينَارَ، اب ڈیل طے ہو گئی اور میں نے 80 دینار ادا کر دیئے. فَآتَاهُ الرَّجُلُ، نبی علیہ السلام نے وہ 80 دینار اس بندے کو دے دیئے کہ تم جا کے ان لوگوں کو دے دو جن کے اوپر قحط سالی کا معاملہ تھا. قال زید، زید کہتے ہیں، فلما کان قبل محل الاجل بیومین او ثلاثۃ، وہ جو ڈیٹ متعین تھی نا، ڈیڈ لائن تھی، اس میں ابھی 2 دن یا 3 دن باقی رہتے تھے. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت رجل من الانصار، نبی علیہ السلام انصار کے کسی بندے کا جنازہ پڑھنے کے لیے نکلے. ومعہ ابو بکر، اور ان کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر، عثمان، فی نفر من اصحابہ، صحابہ کی ایک بڑی جماعت تھی، ابو بکر و عمر و عثمان سب ساتھ تھے. فلما صلی علی الجنازت اتیتہ، اب ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھا لیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں آیا اور پبلکلی سب کے سامنے. فَأَخَذْتُ بِمَجَامِ قَمِيصِهِ وَرِدَائِهِ وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ بِوَجْهٍ غَلِيظٍ، میں نے نبی علیہ السلام کو کرتا اور تہبند کے جمع ہونے کی جگہ، یعنی یہ جو ہوتی ہے نا کمر ران کی یہ جگہ جہاں دونوں اوورلیپ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس جگہ سے آکے میں نے سب کے سامنے یوں زبردستی پکڑ لیا وَنَذَرْتُ إِلَيْهِ بِوَجْهٍ غَلِيظٍ اور بڑا غصے والا چہرہ بنا کے میں نے ان کی طرف دیکھا ثُمَّ قُلْتُ پھر میں نے کہا أَلَا تَقْضِي يَا مُحَمَّدْ حَقِّي اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میرا حق کیوں نہیں دیتے فَوَاللَّهِ اللہ کی قسم مَا عَلِمْتُكُمْ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَسِيغُ الْقَضَاءِ مُطِلٌ اے بنی عبد المطلب کی اولاد میں نے تم جیسا قرضے میں ادا کرنے میں سستی کرنے والا کوئی دیکھا ہی نہیں ہے اب ذرا غور کیجئے کہ ایک تھا علیحدگی میں مانگنا ایک ہے لوگوں کے سامنے اور مانگنے سے پہلے کپڑے پکڑ کے کھینچا اور غصے کی نظر بنا غصے کا چہرہ بنا کے دیکھا اور پھر کیا ابھی تو تین دن باقی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تم میرا حق کیوں نہیں دیتے اور ساتھ قسم کھا کے ان کو خاندانی تانا دیا اس لیے کہ عربوں میں خاندانی تانا دینا تو زندگی موت کا مسئلہ ہوتا تھا عرب برداشت نہیں کر سکتے تھے کوئی ان کو خاندان کا تانا دے اس خدا کے بندے نے خاندان کا تانا دیا اللہ کی قسم بنی عبد المطلب کی اولاد تم قرضے کو ادا کرنے میں سارے کوتاہی کرنے والے ہو اللہ اکبر قال زید کہتے ہیں فَنَذَرْتُ إِلَىٰ عُمَر اچانک میری نظر جو عمر لانوں پر پڑی وَأَيْنَاهُ تَدُورَانَ فِي وَجْحِهِ اور عمر لانو کی نگاہیں تو میرے چہرے کے اوپر گڑی ہوئی تھی وہ مجھے اس نظر سے دیکھ رہے تھے اس لیے کہ عاشق تھے اور محب محبوب کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہے تو عمر لانو کی نگاہیں اس طرح تھیں وہ کہتے ہیں ثم قال عمر لانو مجھے کہنے لگے ای عدو اللہ او اللہ کے دشمن اتقول لرسول اللہ ما اسمعو تو یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے جو الفاظ میں سن رہا ہوں فوالذی باعثہ بالحق قسم اس ذات کی جس نے نبی علیہ السلام کو حق دے کر بھیجا لولا ما احاضر فوتہ لضربت سیفی رأسک اگر مجھے تیرا حق فوت ہونے کا ڈر نہ ہوتا کہ تجھے قتل کر دیں گے تو تیرا حق ہے تجھے دینا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو میں تلوار سے تمہاری گردن کو اڑا کے رکھ دیتا یہ عمر لانو نے کہا برداشت کیسے کر سکتے تھے کہ ان کے سامنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مس بیہیو کرے تو عمر لانو کی رگ فاروقی پھڑک گئی اور انہوں نے کہا اے اللہ کے دشمن تم یہ الفاظ کہہ رہے ہو کہ جو میں سن رہا ہوں اگر مجھے تمہارا حق فوت ہونے کا ڈر نہ ہوتا میں تلوار سے تمہاری گردن کو اڑا دیتا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر الى عمر فی سکون و تبسم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر لانو کی طرف بڑے سکون اور بڑے تبسم کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ثم قال پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عمر اے عمر انا وہو الى غیر هذا منك احوج میں اور یہ تیرے کسی اور رویے کے مستحق تھے ان تامرہ بحسن الاقتداء وتامرنی بحسن القضاء تو اسے سمجھاتا کہ بھائی ڈیمانڈ کرو تو ذرا سلیقے سے مانگو اور مجھے کہتا کہ جی جب دینا ہی ہے قرضات تو وقت سے پہلے ادا کرو تو اسے بھی سمجھاتا اور اے عمر مجھے بھی سمجھاتا یا عمر اذهب اذهب یا عمر عمر جاؤ فقذہی حقہ اس بندے کو جو اس کا کھجوریں بنتی ہیں وہ جا کے دے دو وزدہ 20 ساعن اور 20 سا کھجوریں ایک سا کئی کلو کی ہوتی ہے اتنے کلو کھجوریں اس کو زیادہ دے دو مکان ما رواتہو کہ تم نے اس کو تھریٹ کیوں کیا ہے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں عمر لانو کو کہ تم نے چونکہ تھریٹ کیا ہے نا اس کو اس لیے تم جاؤ اس کا حق بھی دو اور اس کو 20 سا کھجوریں زیادہ بھی دو. قال زید زید کہتے ہیں فذهب بی عمر عمر میرے ساتھ گئے فقضانی انہوں نے میرا حق بھی مجھے کھجوروں کا ادا کر دیا وزادنی اور 20 سا کھجوریں زیادہ بھی مجھے دیں فاسلمت میں آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کے مسلمان ہو گیا. یہ نبی علیہ السلام کا حلم تھا کہ ایسے دشمن بھی مسلمان بن جاتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ غور کیجئے ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ گھر کے لوگوں کے ساتھ تحمل کا رویہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور تحمل مزاجی کی نعمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. جی تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات اپنے ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیں اور من کی آنکھوں کو کھول لیں. اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ. بس بس آنکھیں بند کر لیجئے, آنکھیں بند کر لیجئے سب ذرا, سر جھکا لیجئے, آنکھیں بند کر لیجئے, اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے. یہ سوچئے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 یہ میرا دل کہہ رہا ہے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے, اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. دل مغموم کو مسرور کر دے, دل مغموم کو مسرور کر دے, دل بے نور کو پر نور کر دے. فروزاں دل میں شمع طور کر دے, یہ گوشہ نور سے معمور کر دے. ہے میری گھات میں خود نفس میرا, خدایا اس کو بے مقدور کر دے. میرا ظاہر سمر جائے الہی, میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. میرا ظاہر سمر جائے الہی, میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. مئے وحدت پلا مخمور کر دے, محبت کے نشے میں چور کر دے. مئے وحدت پلا مخمور کر دے, محبت کے نشے میں چور کر دے. دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الرحاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے کریم آقا، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، راتوں میں کیے معاف فرما، محفل میں کیے معاف فرما، تنہائی میں کیے معاف فرما، جو ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما، جو بنا ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما. اللہ، جس طرح عیالدار اپاہج کسی سخی کے دروازے پہ حاضر ہوتا ہے، اس امید کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اگر یہ کھل گیا میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا. اللہ، ہم اس عیالدار اپاہج سے زیادہ محتاج ہیں، اور آپ دنیا کے سخی سے زیادہ بڑے سخی ہیں. ہم آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ یہ دروازہ کھل گیا سعادت نصیب ہو جائے گی، اگر بند رہا تو بدبختی گلے پڑ جائے گی. اللہ، اپنے گھر سے خالی نہ لوٹائیے، اللہ اپنے گھر سے خالی نہ لوٹائیے. دنیا کے سخی بھی اپنے دروازے سے سائل کو جانے نہیں دیتے، اللہ آپ بھی خالی نہ جانے دیجئے. رحمت کا معاملہ فرمائیے، آپ نے فرمایا اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں. اے مالک، آپ اچھے ہیں اور ہم برے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ، کرم کا معاملہ کر دیجئے، رحمت کا معاملہ کر دیجئے. اے کریم، قرآن مجید میں آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو. جب ہم کمزوروں کو حکم ہے، ہم سوالی کو انکار نہ کریں. اے کریم، ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اے اللہ آپ انکار نہ فرمائیے، جھولیاں بھر دیجئے، رحمت کر دیجئے، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اپنے در کی طرف کھینچ لیجئے، نفس اور شیطان سے جان چھڑا دیجئے. اللہ، ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے. اے کریم، مہربانی کا معاملہ فرما. اللہ، ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ، آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، آپ تو سینوں کے بھید جاننے والے ہیں، آپ جانتے ہیں ہم رات توبہ کرتے ہیں، دن میں توڑ بیٹھتے ہیں، دن میں توبہ کرتے ہیں، رات کو توڑ بیٹھتے ہیں، ایک قدم آگے بڑھنے لگتے ہیں، نفس و شیطان کئی قدم پیچھے دھکیل دیتے ہیں. میرے مولا، آپ کی طرف جو ہے نظر اٹھا کر، آپ کی در پر نظر جما کر، اللہ آپ سے یہ فریاد کرتے ہیں، اللہ آپ ہمارے اوپر مہربانی کی نظر فرما دیجئے، کرم کی نظر فرما دیجئے. اللہ، ہم نے دیکھا ہے چھوٹا بچہ چلتے چلتے تھک جائے، کہتا ہے ابو چلا نہیں جاتا، اٹھا لیجئے. باپ کبھی انکار نہیں کرتا، بچے کو اٹھا کے سینے سے لگا لیتا ہے. اے مولا، نفس و
شیطان سے لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں، اللہ آپ کی مدد چاہیے، اللہ مدد چاہیے، آپ نے مدد نہ کی تو یہ بدبخت ہمیں گرا دے گا، یہ بدبخت ہمیں برباد کر دے گا، اللہ مدد کر دیجئے، اللہ مدد فرما دیجئے، مہربانی کا معاملہ فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، اور دور قریب سے جو احباب چل کے آئے ہیں اللہ سب کا آنا قبول فرما، اور اس جگہ اٹھنے سے پہلے اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، اے کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما، رب کریم رحمت کا معاملہ فرما، اے کریم آقا رحمت کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، ماں باپ عزیز اقارب دوست احباب جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔